اور تقوی بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرض فرمایا ہے اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ احکامات بھی ہمارے فائدے کے لیے دیتے ہیں, پھر ان کو ان احکامات کو پورا کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں, ہمت بھی اللہ ہی دیتے ہیں, پھر وہ احکامات ہم سے ادا بھی نہیں ہو پاتے صحیح طرح, پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ میرے بندے تو نے نماز پڑھی, تو نے روزہ رکھا, تو نے تراویح پڑھی, تو نے حج کیا, تو نے عمرہ کیا, اس پہ یعنی اسی عمل پر جس میں ہم نے حق بھی ادا نہ کیا اس پر بھی اللہ انعامات سے نوازتے ہیں, نیکیاں عطا فرماتے ہیں, درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو ہر جگہ ان کی شان رحمت ہی کام کر رہی ہے, ہر جگہ آپ دیکھیں گے اللہ کی شان رحمت نظر آئے گی. تو تقویٰ کے اندر بھی اللہ تعالی کی شان رحمت ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی, یہ تو پکی بات ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے. جب گناہ کرنے سے اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے تو تقویٰ سے قریب ہوتا ہے. اللہ چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب رہیں, اللہ کے سامنے رہیں, تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر تقویٰ فرض فرما دیا. جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے رہے, خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ فاطمہ کا گھر تو میرے گھر سے قریب ہی ہو جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا کہ آپ کو یہ میرے گھر ہیں, کئی گھر ہیں, یہ حاضر ہیں, ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ لے لیجئے, میرا وہ مال جو آپ پسند فرما لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ وہ مال میرے پاس رہے, وہ مال آپ کے پاس ہو مجھے یہ زیادہ پسند ہے. محبت تھی لہذا فوراً پیش کر دیا. تو میں بتانے سے مقصود یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ فاطمہ کا گھر میرے گھر سے قریب ہو. ماں باپ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری اولاد ہمارے سامنے رہے تو اور ہماری نگاہوں میں رہے. وہ جو قرآن کریم میں ہے نا, وہ بنین شہودا, یعنی اس مشرک کو ہم نے, اس نافرمان کو ہم نے ایسے بیٹے دیے کہ ایسے نہیں تھا کہ ایک بیٹا امریکہ میں ہے, ایک کینیڈا میں ہے, ماں باپ اکیلے رہ رہے ہیں, یہاں چار پانچ بیٹے ہیں, ایک کہیں ہے ایک کہیں ہے, نہیں, ایسے بیٹے دیے جو اس کے سامنے رہتے تھے, سامنے. وَبَنِينَ شُهُودًا, یہ جو نعمت اللہ نے گنوائی ہے نا, یہ نعمت ہے بہت بڑی کہ بیٹے بھی ہوں اور وہ نگاہوں کے سامنے بھی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی تو ماں باپ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے, لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایتن عن الحق مولانا روم فرماتے ہیں, مادرارا مہر من آموختم چون بوت شمعے کے من افروختم. ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے, بس وہ شمع جس کو میں نے روشن کیا ہو, محبت کی وہ شمع وہ کیسی ہوگی جس کو میں نے خود روشن کیا ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ جب ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے تو بھیک دینے والے کے پاس تو زیادہ خزانے ہوتے ہیں, تو میری محبت کیسی ہوگی بندوں سے, یہ سوچیے. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے, اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اور ہم سے دور نہ ہوں بندے, لہذا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ہم سب پہ فرض فرما دیا کہ تم تقویٰ سے رہو, یعنی گناہ سے بچتے رہو جان لڑا کر, اور جہاں گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو, جلدی سے ہمارے قریب ہو جاؤ, توبہ میں دیر نہ لگاؤ. اور اس دوستی کا راستہ ایسا متعین فرمایا کہ غریب ہو یا امیر ہو, وزیر ہو یا فقیر ہو, تمام طبقے کے لوگ دوستی کو حاصل کر سکیں. نہ کثرت سے حج اور عمرے کو فرض قرار دیا, ضروری قرار دیا کہ یہ ہماری دوستی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تو امت کے غرباء محروم رہ جاتے, آج کل تو ویسے ہی لاکھوں روپے کا تو عمرہ ہو رہا ہے, حج تو اور آگے, پانچ چھ لاکھ روپے, سات لاکھ روپے, آٹھ لاکھ روپے, میں نے سنا گیارہ لاکھ تک کا پیکج ہے. اب بتائیے کون امت کے غرباء محروم رہ جاتے, لہذا حج کو بھی معیار قرار نہیں دیا. عمرے کو بھی معیار قرار نہیں دیا، تہجد کو بھی معیار قرار نہیں دیا کہ اللہ کی دوستی ہے تو دوستی تہجد کے بغیر ملے گی ہی نہیں، ایسا بھی نہیں. ایک آدمی اگر فرض واجب سنت موقع ادا کر رہا ہو اور گناہ سے بچتا ہو، گناہ سے بچ رہا ہو، ہر ظاہری باطنی گناہ سے بچ رہا ہو، گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ لگاتا ہو، اس کی دوستی میں کیا شک ہے؟ اب فرض کیجئے ایک آدمی کسی مجبوری سے، بیماری سے تہجد نہ پڑھ پا رہا ہو اور یہ سارے کام کر رہا ہو، فرض واجب سنت موقع، گناہوں سے بچتا ہو، توبہ میں دیر نہ لگاتا ہو اگر گناہ ہو جائے، تو اس کی دوستی میں کیا شک رہ گیا؟ لہذا تہجد کو بھی معیار قرار نہیں دیا، ایک ایسی چیز کو قرار دیا اپنی دوستی کا معیار جو سب حاصل کر سکیں، اور وہ تقویٰ ہے، گناہوں سے سب بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کی صلاحیت پہلے رکھی ہے ہمارے اندر، پھر تقویٰ فرض کیا ہے، ورنہ یہ آیت غلط ہو جاتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے، اتنا ہی تکلیف میں ڈالتے ہیں، اتنا مکلف بناتے ہیں جتنا کہ اس کی استطاعت ہو، اس کی وسعت ہو. لہذا پہلے وسعت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت رکھی ہے، پھر ہم سے فرمایا کہ بھائی ہم بچے سے نہیں کہتے ماں باپ، جو چھوٹا بچہ ہو، جو ابھی گھٹنوں گھٹنوں چلتا ہو، اس سے کہتے ہیں کہ تم دوڑو، ماں باپ نہیں کہتے کہ بھائی تم اس بچے سے جو گھٹنوں گھٹنوں ابھی چل رہا ہو، ابھی صحیح طرح چلنا نہ سیکھا ہو، اس سے کہا جائے کہ تم دوڑو، دوڑ لگاؤ، نہیں کہا جاتا اس سے، نہ اس کو دوڑایا جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے بھی دوڑایا نہیں جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ جو ہم سے فرما رہے ہیں کہ وذروا ظاہر الاثم و باطنا، ظاہری گناہوں سے بچو، باطنی گناہوں سے بچو، بچنا پڑے گا تمہیں، ورنہ دوستی کیسے ملے گی؟ لہذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے ہمارے اندر، تبھی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچو. ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اگر فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی بدنظری کرے کسی کی ماں بہو بہن بیٹی کو دیکھے، اور اس کا باپ دیکھ رہا ہو یا بھائی دیکھ رہا ہو کہ یہ میری بہن کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے، حضرت نے فرمایا کہ میرے ایک دوست تھے، وہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ پردے میں برقعے میں سفر کر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک نوجوان دیکھ رہا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ ایک نوجوان میری بچی کو دیکھ رہا ہے. انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ یقین مانے اس وقت میرا یہ جی چاہتا تھا کہ پستول میرے پاس ہو تو میں اس کو گولی سے اڑا دوں. اب آپ سمجھیے، حضرت نے فرمایا دیکھو باپ ہو کر اس کا یہ جذبہ ہے باپ کا کہ میری بیٹی کو یہ دیکھ کیوں رہا ہے، اگر پستول ہوتی میں اس کو گولی سے اڑا دیتا. تو اللہ تعالیٰ کو تو باپ سے زیادہ محبت ہے اپنی مخلوق سے. تو بد نظری کرنے والے پر حضرت نے فرمایا، اسی سے سوچ لو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، جو بد نظری کرے اس پر اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، کسی کی ماں بہو بہن بیٹی کو دیکھے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت ہماری مرضی کے مطابق بنائی ہے، ہماری مرضی کے مطابق شریعت بنائی ہے کہ ہم، حضرت نے فرمایا کوئی نہیں چاہتا کہ میری ماں بہو بہن بیٹی کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے، تو اللہ نے بد نظری حرام فرما دی. لیجئے ہماری مرضی کے مطابق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خیر ملے، فلاح ملے، کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال ہمیں دے دیے جن سے خیر ملتی ہے، فلاح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، نماز دے دی، روزہ دے دیا، تلاوت دے دی، دعا کی نعمت دے دی، ذکر کی نعمت دے دی، تقویٰ کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی، ایسے اعمال دے دیے جن سے رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ برکتیں ہوں، ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، ہمیں ہر طرح عافیت رہے، کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ نے شریعت ہماری مرضی کے مطابق بنا کر ہمیں دے دی. لہذا بھائی، تقویٰ کو بھی ہم سب پہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور تقویٰ یہ ایسے نہیں آتا، اس کا راستہ بھی جاننا ضروری ہے. اور دیکھیں اللہ کی کیسی شان رحمت ہے کہ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم فرمایا، اسی آیت کے ایک جز میں تقویٰ کا حکم ہے، اس کے دوسرے جز میں تقویٰ کے حصول کا طریقہ ہے، اسی جگہ یہ بھی شان رحمت ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اس کے تقویٰ کے اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ رہ پڑو کسی کے ساتھ. اور علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا رہو، کتنا رہو، یہ بھی انہوں نے فرمایا کتنا رہنا چاہیے، خالقوم حتی تکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ، اتنا رہو ان کے ساتھ کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اتنا تو میں فنا ہو جاؤں، اتنا تو ہم ساتھ رہیں کسی اللہ والے کے، بس یہ راستہ متعین ہے. ہمارے دادا شیخ سے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تبرک ہے اپنے شیخ کا، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا عبد الغنی خود تبرک ہے. فرمایا مجھے دیکھ لو، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت نے فرمایا میرے پاس ویسے کوئی ظاہری تبرک نہیں ہے، لیکن مجھے خود دیکھ لو، میں خود تبرک ہوں اپنے شیخ کا. اتنے باعمل تھے، اتنے متقی کہ اللہ نے ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ بھائی میں خود تبرک ہوں اپنے شیخ کا، مجھے دیکھ لو. یہ بات ہر ایک نہیں کہہ سکتا. یہ وہی ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو میرے دوستو، میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ جو آیت ہے نا، یہ خود اہل اللہ کی کسی اللہ والے کی صحبت پر دلیل ہے. یہ آیت، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نمونے کا محتاج ہوتا ہے، اور نمونہ اس کو کہتے ہیں جو بالکل جیتا جاگتا سامنے ہو. اور اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہترین، ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. نمونہ تو اس کو کہتے ہیں جس کو سامنے رکھ کر آدمی اپنی اس کے جیسی کوئی چیز بنائے، اور وہ سامنے ہوتی ہے. ہمارے تو سامنے نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس اسی سے مسئلہ حل ہوا کہ صحابہ کے تو سامنے تھے، ان کا مسئلہ حل ہوا، انہوں نے تقویٰ حاصل کیا، وہ صاحب نسبت بنے حضور کو دیکھ کر، حضور کی صحبت اٹھا کر. ہمارا کام بنے گا حضور کے کسی غلام کی صحبت اٹھا کر، جو حضور کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اس کو دیکھ کے ہم چلتے چلے جائیں، کیونکہ نمونہ سامنے ہونا چاہیے. انسان نمونے کا محتاج ہوتا ہے. طبیعت اللہ نے انسان کی، ہماری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ہم نمونے کے محتاج ہیں. جو اولاد والے ہیں وہ جانتے ہیں، بڑے جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو چھوٹا بچہ، ایک اور بچہ ہو گیا تو وہ دوسرا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بڑے بچے کو دیکھ کے ویسی حرکتیں کرتا ہے جو چھوٹا بچہ کر رہا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے نمونے کے محتاج ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑے جو بھائی کو یا بڑی بہن کو دیکھ کے وہ چلتے ہیں، جیسے وہ کر رہی ہے یا وہ کر رہا ہے ویسے کرتا. چھوٹا بھائی بھی وہی کرتا ہے. آدمی، انسان کی طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ نمونے کا محتاج ہے، وہ دیکھ کے چلتا ہے کسی کو. اب اگر ہم کسی اللہ والے کو دیکھ کر چلنے لگے، بس کام بن جائے گا ہمارا. جو سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، بس اس کو دیکھ کے چلیں، ہم محتاج ہیں اس بات کے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ آیت بھی اہل اللہ کی صحبت پر دلیل ہے. اس وقت بنفس نفیس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں، لیکن ان کے رنگ میں رنگے ہوئے تو موجود ہیں، ان کے غلام تو موجود ہیں، بس ان میں سے کسی جس سے ہمیں مناسبت ہو. ان کے پاس آپ حضرات کو تو ماشاءاللہ یہاں نعمت ملی ہوئی ہے مفتی صاحب کی صورت میں. تو بھائی، یہ چیزیں، یہ دین میرے دوستو، جتنا سیکھنے سے آتا ہے اتنا پڑھنے سے نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا. جتنا دین سیکھنے سے آتا ہے، ہمارے ہاں ایک دفعہ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ علوم تشریف لائے، ان کا بیان ہوا، تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا بیان کے دوران، فرمایا کہ ہمارے ہاں دین پڑھانے کا تو انتظام بہت خوب ہے ہمارے مدارس میں، لیکن دین سکھانے کا انتظام نہیں ہے، اس کی کمی ہے. آپ دیکھیں، باب الوضو ہم پڑھا دیتے ہیں کتاب الطہارت میں، باب الوضو آیا، ہم نے پڑھا دیا طلبا کو کہ وضو اس کی سنتیں یہ ہیں، مستحبات یہ ہیں، پڑھا دیا استاد نے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عملاً کر کے دکھائے، وہ وہاں لے جا کر وضو خانے میں کر کے دکھائے کہ دیکھو اس طرح ہاتھ دھوتے ہیں، اس طرح داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے، مسواک ایسے کی جاتی ہے، کلی ایسے کی جاتی ہے، مزمزہ استنشاق ایسے کیا جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ایسے کیا جاتا ہے، پیر ایسے دھوئے جاتے ہیں. ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کر کے دکھایا ہم لوگ کہ دیکھو یہ ہے، اس طرح وضو کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا کیا حضرت سکھاتے تھے میرے دوستو. اس سیکھنے سے جو مزہ آیا، اور جو اس سیکھنے سے جو ہمیں حاصل ہوا نا، وہ یقین مانیے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوا تھا. تو میرے دوستو، جتنا دین سیکھنے سے آتا ہے نا، پڑھنے سے اتنا وہ درجہ حاصل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، جہل سے علم تو آ جاتا ہے، کہ ایک جہالت تھی، ایک چیز معلوم نہیں تھی، وہ معلوم ہو گئی، اتنا تو فائدہ ہوا، فائدہ اس کا ہے، لیکن جتنا آپ کو سیکھنے سے دین آئے گا، پڑھنے سے اتنا نہیں آئے گا. لہذا کتابیں کافی نہیں ہیں. حضرت فرماتے تھے اگر کتاب کافی ہوتی تو سب سے بڑی کتاب تو قرآن کریم ہے. ایک دفعہ حضرت نے جوش میں آ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پہ قادر نہیں تھے کہ ایک ایک نسخہ ہر گھر میں نازل فرما دیتے، چلو ہم عمل کرو، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ یہ کتاب ہے قرآن کریم، اور یہ ہمارا رسول ہے، تم اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو رسول کی صحبت اٹھاؤ، اس کو دیکھ کر چلو، ہمارے رسول کو جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے کرو. صلوا کما رأیتمونی اصلی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جیسے نماز پڑھ لو، جیسے قرآن میں لکھا ہے، بس قرآن میں لکھا نماز پڑھو، پڑھ لو نماز جیسے چاہو پڑھ لو، نہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو، مجھے دیکھتے ہوئے جیسے پڑھ رہے ہو. اور اس میں تو ایک نقطہ یہ بھی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے تم بھی پڑھ لو، یعنی نماز کا تم ظاہر بنا لو، ظاہر بنا لو، جیسے میرا ظاہر ہے نماز کا، جیسے میں رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، جیسے میں تلاوت کر رہا ہوں، اور جیسے میں قیام کر رہا ہوں، تم کر لو تو نماز کا باطن بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. ظاہر ہم بنا لیں، باطن حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے پڑھ لو، ظاہر بنا لو، ایک نہ ایک دن باطن بھی نصیب ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی یہی ہے، طریقہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ گدھی کے پیٹ میں جو بچہ اس کا ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے گدھے کی، اس میں کسی دوسرے جانور کی روح نہیں ڈالی جاتی. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس میں انسان کی روح ڈالی جاتی ہے. شیرنی کے پیٹ میں بچہ، اس میں شیر کی روح ڈال دی جاتی ہے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا اس کے پیٹ میں پہلے شیر کا ظاہر تیار ہوا، جیسا ظاہر تیار ہوا اللہ روح بھی ویسی ڈال دیتے. کتیا کے پیٹ میں کتے کا ظاہر تیار ہوا، کتے کا ہی ظاہر تیار ہوا، کتے ہی کی روح ڈال دی جاتی ہے. گدھی کے پیٹ میں گدھے کا ظاہر تیار ہوا پہلے، پھر روح بھی ویسی ڈال دی گئی. تو ہم انبیاء والا، صحابہ والا ظاہر بنا لیں تو اللہ روح بھی ویسی ڈال دیں گے، اللہ والوں کے جیسا ظاہر بنا لیں اللہ روح بھی ویسی ہی ڈال دیں گے انشاءاللہ. اللہ کا طریقہ یہی ہے، لیکن وہی اس کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی کو نمونہ بنا کر چلیں، کسی کو دیکھ کر چلیں، کسی کی صحبت میں رہیں. ہراں کارے کے بے استاذ باشد، پس یقین داں کے بے بنیاد باشد. کسی شاعر نے کہا ہے ہراں کارے کے بے استاد باشد، یقینی داں کے بے بنیاد باشد. کہ ہر وہ کام جو کسی استاد کے بغیر ہوتا ہے تو یقین کر لو کہ وہ بے بنیاد کام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جگہ جگہ اس کام میں غلطیاں ہوتی ہیں، بالآخر وہ کام بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. ہراں کارے کے بے استاد باشد، یقینی داں کے بے بنیاد باشد. اسی طرح تقوی کا بھی استاد ہونا چاہیے، اتباع سنت کا بھی استاد ہونا چاہیے، تقوی کا بھی ہم استاد بنا لیں، بھائی یوں سمجھ لیں ہم تقوی کا استاد بنا لیں، کیونکہ ہر کام کے لیے استاد کی ضرورت ہے، جوتیاں گاٹنے کا بھی کام ہو تو اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے، سیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، تو تقوی کے لیے بھی کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی سکھانے والے کی ضرورت ہے کہ وہ تقوی سکھائے، تب ہم جا کے سیکھیں گے، اور یہ امت میں متوارث چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ بھی فرما دیا اللہ تعالی نے کہ آپ اپنے جان مبارک کو روک کر رکھیے ان صحابہ کے درمیان، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ اللہ تعالی کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں، لہذا آپ اپنی جان مبارک کو، اپنے وجود مبارک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے، اور یہ بھی فرمایا ولا تعدو عیناک عنہم، ان سے اپنی نگاہیں بھی نہ ہٹائیے، ان پہ نگاہیں ڈالتے رہیے، ان پہ نگاہیں ڈالتے، اللہ یہ نگاہیں کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، مادرزاد نابینا تھے، کبھی انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھ نہ سکے نابینا پن کی وجہ سے، لیکن حضور نے ان پر نگاہ ڈال دی، یہ صحابی ہو گئے، ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں کہ ان کی صحابیت میں کوئی شک ہے کسی کو، حضور نے ان پر نگاہ ڈال دی، یہ بھی صحابی ہو گئے، تو یہ نگاہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیے، مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے، یہ نظر ہوتی ہے اہل اللہ کی، نظر معمولی نہیں ہوتی، کہ وہ اللہ والے عجیب ہستیاں ہیں، وہ بس دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں دعا کر دی کہ اللہ اس کو اللہ والا بنا دے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں اللہ اس کو اللہ والا بنا دیجیے، اب آپ نہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، نہ ان کی زبان، نہ ہونٹ ہلے، اور دل ہی دل میں اللہ سے ان کا جو رابطہ رہتا ہے ہاٹ لائن پر، جس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ لائن، اس پہ رابطہ، یہ ہاٹ لائن تو یہاں ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس، دنیا والوں کے پاس کیا ہاٹ لائن ہے، وہ تو محتاج ہے آلات کی، وہ ہاٹ لائن محتاج ہے آلات کی، اور یہ جو ہاٹ لائن ہے جو اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، یہ آواز کی بھی محتاج نہیں، آلات تو دور کی بات ہے، آواز کی بھی محتاج نہیں، تم سا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے اعزاز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، بس تقوی کے لیے بھی ضرورت ہے کسی استاد کی اور کسی کی صحبت کی، حضور کو استاد مقرر کیا گیا صحابہ کا، کہ آپ ان کو، اور حکم دیا گیا آپ ان کو اپنے آپ کو ان کے درمیان روک کر رکھیے تاکہ آپ کے اثرات ان پر پڑیں، یہ صاحب نسبت ہو جائیں، متقی ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، یریدون وجہ، یہ اللہ کو چاہتے ہیں، معلوم ہوا جو اللہ کو چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا کرے، یہی اسی آیت سے پتہ چل گیا، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی اللہ والے کی نگاہ اپنے اوپر پڑوا لے، یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، کس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے آج کل، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہم پر بھی کسی کی نگاہ پڑی ہے تو اس کی برکت ہے کہ آپ لوگ کچھ ہم سے دین کی بات سن رہے ہیں اور اللہ نے کچھ توفیق عطا فرما دی، تو کسی کی نگاہ پڑوانے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیے کام بن جاتا ہے، آدمی خود اپنے اندر وہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے چھتے والی مسجد وہاں دیوبند میں، اب بھی موجود ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں، تو اس میں وہ اس وقت یہ اس طرح لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تو اجالا ہو جاتا تھا کسی کے آنے پر، تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہوشیار بچے کی جس پہ نماز فرض نہیں تھی لیکن ہوشیار تھا اس کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا تم دیکھو کون آتا ہے کس کے آنے کے بعد یہ روشنی ہوتی ہے. اس نے بتا دیا حضرت یہ آدمی ہے اس کی یہ جب آتا ہے تو روشنی ہو جاتی. حضرت نے اس سے فرمایا بتاؤ بھائی کیا بات ہے تم نے یہ کیسے یہ تمہیں یہ چیز ملی ہوئی ہے کہاں سے ملی یہ چیز تمہیں. تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی. حضرت نے فرمایا نہیں بتانا پڑے گا. تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جب مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید اور خلیفہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات بالا کوٹ میں ان کی قبریں ہیں کچھ فاصلے پر. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تو وہیں بالا کوٹ شہر میں بازار میں ہیں اور کچھ آگے جا کے پہاڑ پر اوپر چڑھائی پہ چڑھ کے مولانا سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. دونوں حضرات کی قبریں بالا کوٹ میں ہی ہیں. یہ وہیں شہید ہوئے سکھوں سے جہاد کے وقت میں. تو اس شخص نے یہ بتایا کہ جب یہ دونوں حضرات جا رہے تھے بالا کوٹ جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے تو میں جان بوجھ کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ جہاں ان کو مجھے دیکھنا ہی پڑے, ان کی نگاہیں مجھ پہ پڑنی ہی پڑنی تھی کیونکہ میں کھڑا اس طرح ہوا تھا کہ ان کو دیکھنا پڑا. اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ آپ کے یہ دو مقبول بندے ہیں, ایک شیخ ہے اور ایک اس کا مرید ہے, دونوں صاحب نسبت, دونوں اللہ والے, یہ جا رہے ہیں اور بہت بڑے سفر کے لیے جا رہے ہیں, بہت عظیم سفر ہے ان کا, بڑا عظیم مقصد ہے, آپ میرے اوپر ان کی نگاہیں پڑوا دیجئے. یہ دعا کر کے میں راستے میں کھڑا ہو گیا ایسی جگہ کہ ان کو دیکھنا ہی دیکھنا تھا مجھے, لہذا انہوں نے نظر بھر کے دونوں نے ایک نظر مجھے دیکھ لیا. وہ اس کے بعد سے یہ چیز مل گئی مجھے, جہاں میں جاتا ہوں روشنی ہو جاتی. یہ ہے ایک نظر انہوں نے دیکھا ہے اس شخص کو, نہ جانے کس نظر سے دیکھا تھا. ہم یہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں, میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں. تم نے آنکھوں سے ایک شراب وہ ہے اللہ کی محبت کی شراب وہ ہے جو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. یہ گلاس کی اور جام کی محتاج نہیں ہے, یہ بوتل کی محتاج نہیں ہے, یہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اور یہ متوارث چلا آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اپنی آنکھیں ان صحابہ سے نہ ہٹائیے, ان پہ نگاہ ڈالتے رہیے. یہ کیا چیز ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے, باقی دو صحابہ تو بوڑھے تھے, یہ مسجد میں آتے تھے. اور ان حضرات سے یہ حکم ہوا کہ کوئی سلام دعا بھی نہ کرے, معاشی بائیکاٹ, مقاطعے کا حکم ہوا, کوئی ان سے لین دین نہ کرے, بات چیت نہ کرے, سلام دعا نہ کرے. کچھ دن تک یہ حالت رہی. تو اس دوران حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو حضور مجھے نظر ہٹا لیتے تھے, اور جب میں نہ دیکھ رہا ہوتا تھا تو حضور مجھے دیکھتے رہتے تھے. یہ کیا چیز تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شراب پلائی جا رہی ہے, یہ کرنٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ قائم رہے, مستقیم رہے. یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی, جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی. خواجہ صاحب سے بھی جب حضرت تھانوی ناراض ہوتے تھے تو جب وہ دیکھتے تھے حاکم الامت کو تو حضرت اپنی نظر ہٹا لیتے تھے, اور جب وہ کہیں اور متوجہ ہوتے تھے خواجہ صاحب تو حاکم الامت ان کو دیکھا کرتے. یہ آنکھوں سے پلانا ہے. تو اسی پر خواجہ صاحب نے یہ شعر فرمایا تھا کہ یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی, جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی. تو میرے دوستو یہ جو نظر ہے نا, یہ نظر بڑی عجیب چیز ہے. اس نظر سے تو وہ مستقیم رہے, شریعت پہ قائم رہے, بادشاہوں کی طرف سے بھی ان کو پیشکش ہوئی کہ معلوم ہوا ہے تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں, آؤ ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. انہوں نے بھی نہیں چھوڑا کہ یہ اس در کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی, آپ کی غلامی ایسی ہے کہ ہزاروں آزادیاں اس پر قربان ہو جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس غلامی کا. لہذا بس ہم بھی کسی کی غلامی اختیار کر لیں. بس یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس سے ہم بہت جلد اللہ والے ہو جائیں گے, متقی ہو جائیں گے, اللہ والے ہو جائیں گے. اور اطلاع اور اتباع کرتے رہیں. ان کو اپنے عیوب کی اطلاع کریں اور ان کے بتائے ہوئے علاج پر عمل کرتے رہیں. ایک کام یہ کر لیں اور صحبت میں رہیں, آنا جانا رکھیں, بس. باقی کسی شعبے کا انکار نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ تبلیغ میں کوئی جاتا ہے تو تبلیغ چھوڑ دے, مدرسے میں کوئی جاتا ہے مدرسہ چھوڑ دے, ماں باپ کی خدمت نہ کرے. نہ بابا نہ, اتباع شریعت میں دیوانہ پن, اتباع یہ دیوانہ پن اتباع شریعت میں ہے. اتباع شریعت میں دیوانہ پن مطلب یہ ہے دیوانے بن کے ماں باپ کی خدمت کرو, دیوانے بن کر اور اللہ کی عبادت کرو. حضرت نے فرمایا تھا کہ تصوف اور یہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم ادا کرنے والے بن جائیں محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو محبت سے ادا کرنے کا نام تصوف ہے, محبت کی چاشنی شامل ہو جائے. بس یہ چیز اہل اللہ سے ملتی ہے, یہ چیز ملتی ہے اہل اللہ سے, اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. دیکھیں ہمارے اکابر, میں نے کل رات بھی عرض کیا کہ ہمارے اکابر ہمارے بڑے وہ ہم سے ہر لحاظ سے بڑے تھے. بتائیے انہوں نے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا, انہوں نے کسی شیخ کا دامن پکڑا. جن بڑوں کے ہم نام لیوا ہیں ان کوئی ایک نہیں دکھایا جا سکتا کہ کسی نے اپنا شیخ نہ بنایا ہو, کوئی ایک نہیں دکھا سکتے آپ. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, انہوں نے شیخ بنایا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اپنا شیخ بنایا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شیخ بنایا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سلسلہ آگے چل رہا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے, انہوں نے شیخ بنایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ نے تبلیغ کا دعوت کا کام دیا, یہ ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے اپنا شیخ بنایا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو. بچپن میں نابالغی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضرت بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے, مگر دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے, لہذا بیعت فرما لیا. حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مطالعہ حضرت سے نہیں ہوتا تھا جب کوئی کمرے میں کوئی موجود ہو, تنہائی میں مطالعے کے عادی تھے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بیعت ہو گئے تھے. بیعت ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا حضرت میں آپ کے پاس بیٹھ کے میں بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ تم بیٹھ جاؤ, تمہیں اجازت ہے, تمہارا بیٹھنا تمہارا ہو یا نہ ہونا میرے حق میں برابر ہے, تم بیٹھ جاؤ. ان کو اجازت دی. دیکھیے کوئی تو بات تھی. اور پھر ان کا جب انتقال ہو گیا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا. اور حضرت کا یہ ملفوظ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے دعوت اور تبلیغ کا, یہ دراصل میرے شیخ کی فکر تھی. ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو, یہ دراصل میرے شیخ کی فکر تھی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمنا شیخ کی ہوتی ہے اور اس کے پورا ہونے کا ذریعہ مرید بنتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. مجھے ایک ملفوظ یاد آیا, مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لائق مرید وہی ہے جو اپنے ہر کمال کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دے. تو مولانا الیاس صاحب نے بھی لائق مرید ہونے کا ثبوت دیا. فرمایا میرا کمال نہیں ہے, یہ تو میرے شیخ کی فکر ہے, ان کی فکر تھی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمنا شیخ کی ہوتی ہے, پورا ہونے کا ذریعہ مرید بنتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو دیکھیں یہ جو ہمارے اکابر سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے, وہ اس کا راز یہی تھا کہ انہوں نے اپنا تزکیہ کرایا, کسی شیخ کے پاس جا کے اس کا دامن پکڑا, اس کی صحبت اٹھائی, اس کو اپنے عیوب کی اطلاع کی کہ ہم ان عیوب میں مبتلا ہیں, ان گناہوں میں مبتلا ہیں, علاج جو بتایا گیا اس پر انہوں نے عمل کیا, بس اللہ والے ہو گئے, اللہ کے پیارے بن گئے. جب اللہ کے پیارے بن گئے تو اللہ جب ایک دفعہ اپنا پیارا بناتے ہیں کسی کو تو اس سے پھر پیارے پیارے کام لیے جاتے ہیں. یہ ان اکابر سے پیارے پیارے کام لیے گئے. آج تک ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور اپنے اکابر کا نام لے رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, ان کا نام زندہ ہے. لوگ ان کے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. میرے دوستو جو اللہ والوں پہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا نام زندہ فرما دیتے ہیں. وہ دراصل اللہ والوں پہ نہیں مرا، اللہ پہ مرا. جو اللہ پہ مرا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتے ہیں، اس کا نام زندہ رکھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو زندہ رکھتے ہیں. تو بس بھائی خلاصہ بس یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی پورے دین میں رکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں رکھی ہے، اور پورے دین کا ایک جز تزکیہ بھی ہے. کسی شیخ سے تعلق قائم کرنا بھی اس دین کا ایک جز ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا دین پورا کہاں سے ہوگا؟ دین ہمارا ناقص رہے گا. جب دین ناقص رہے گا تو ناقص دین پر ناقص کامیابی اور کامل دین پر کامل کامیابی. اب کون چاہتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے ہاں پہنچیں تو ہمیں مکمل کامیابی نہ ملے؟ سب چاہتے ہیں مکمل کامیابی ملے، پوری پوری کامیابی ملے. تو پوری کامیابی تو اس وقت ہوگی جب ہم پورے دین پر عمل کریں گے. اور اگر ہم نے تزکیہ نہ کرایا، کسی شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا، تو ہمارا دین ناقص رہا، کیونکہ صحابہ نے تو کرایا تھا. یہ جو بیعت ہونا ہے نا، یہ بیعت ہونا بھی اگرچہ فرض واجب نہیں ہے اور سنت موقعہ بھی نہیں ہے، سنت غیر موقعہ ہے، لیکن اس سے برکت ہوتی ہے. اور یہ بھی ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ بھائی قریب ہو جاؤ اور بیعت کر لو. اور وہ بیعت کیا تھی؟ اس میں نماز کا ذکر تھا، روزے کا، احکامات کا ذکر تھا، اور گناہوں سے بچنے کا ذکر تھا. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بیعت میں ایمان لانے کا بھی ذکر نہیں کہ میں ایمان لایا، یہ بھی ذکر نہیں، اور جہاد کا بھی ذکر نہیں، لہذا یہ بیعت جہاد کی بھی نہیں ہوئی. یہ بیعت مسلمان ہونے کے وقت جو حضور فرماتے تھے یہ بھی ثابت ہے، وہ والی بیعت بھی نہیں ہے. یہ اس میں ہجرت کا بھی ذکر نہیں تو یہ بیعت ہجرت کی بھی نہیں ہے، ہجرت پر بھی بیعت ثابت ہے. یہ تینوں قسمیں اس میں داخل نہیں، یہ صرف اعمال پر اور گناہ سے بچنے پر بیعت ہے، یہ اصلاح نفس کی بیعت ہے. بس یہ ثابت ہو گیا، یہ بیعت بھی ثابت ہے. تو اب بتائیے ہم نے یہ سنت کہاں پوری کی؟ یہ سوچیں ذرا، جب ہم نے یہ نہیں کی تو ہمارا دین تو مکمل نہیں ہوا. اور کیا کہتے ہیں وہ تزکیہ اگر نہ کرایا تو دین تو مکمل نہ ہوا. تو مکمل دین پر مکمل کامیابی ہے اور ناقص دین پر ناقص کامیابی ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس وہ مقصود تو یہ تھا کہ کچھ فجر کے بعد ذکر کر لیں گے. مفتی صاحب مدظ علوم نے حکم فرمایا کہ کچھ دین کی بات بھی سنا دی جائے، اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں بھی عرض کر دیں. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ہمیں سب کو اللہ والا صاحب نسبت بنا دے، اور اس مسجد سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے چشموں کو جاری فرمائے. یہاں اصلاح اور تزکیے کا جو کام ہو رہا ہے میرے دوستوں، بہت بڑی یہ ایسی نایاب نعمت ہے کہ امت سے یہ نعمت کھو چکی ہے، یہ امت سے کھو چکی ہے. میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، حضرت والا کے ساتھ حاضری ہوئی تھی، طواف میں ہم مصروف تھے. ایک صاحب نے آ کے میرا وہ پکڑ لیا کندھا، یہاں سے ایسا پکڑا کہ روک دیا بالکل، میں مطاف میں رکنا پڑا. کہنے لگے یہ کون ہے؟ حضرت کی طرف اشارہ کیا، یہ کون ہے؟ تو عرب تھے، کوئی عربی میں ہی بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ پاکستان کے بڑے عالم ہیں، حضرت نے ہمیں سکھایا ہوا تھا یہ مت کہنا کہ پیر ہیں اور مرشد ہیں، یہ چیزیں مت کہنا. تو ہم نے فوراً یہ جواب دیا، میں نے جواب دیا کہ بھائی یہ پاکستان کے بڑے عالم ہیں. کہنے لگے نہیں نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عربی میں چے نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے چے بہت اچھی طرح نکالا، چشتیا ام قادریا ام سہروردیا ام نقشبندیا، بہت اچھی طرح چے نکال کے بات کی انہوں نے. میں سمجھ گیا اچھا اچھا یہ معاملہ ہے. تو میں نے کہا شیخ ہم تو ان کے پاس تزکیہ نفس کے لیے جاتے ہیں، کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یہ آیت نہیں پڑھی آپ؟ اور تو انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا، ان کی آنکھیں کھلی پھٹی ہوئی مجھے دیکھ رہے تھے ٹک ٹکی باندھ کے، جواب تو نہیں دیا. میں اپنے آگے حضرت کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑی دستگیری ہوئی اللہ تعالیٰ کی اس وقت، کہ حضرت والا سے سنی ہوئی ایک تقریر چھوٹی سی وہ یاد آ گئی، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ اور تقریر ہے چھوٹی سی، وہ میں نے وہیں نقل کر دی، اور وہ اس موقع کے مناسب تھی. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں یہاں یزکیم جو ہے نا، چونکہ وہ عرب تھے وہ سمجھتے ہیں اس بات، میں نے کہا یزکیم جو ہے یہ فعل متعدی ہے، زکا یزکی تزکیتن، اور فعل متعدی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، اور باب تفعیل سے ہے، میں نے یہ کہا باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل کی خاصیت تعدیہ ہے کہ یہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے باب تفعیل. یوں آپ بھی سمجھ لیجئے اس کو کہ ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی. فعل لازم تو یہ ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ زید نے کھانا کھایا، وہ فعل فاعل پر ہی تمام ہو جاتا ہے کہ زید نے کھانا کھایا. کسی نے یہ جملہ کہا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ زید نے اکیلے کھانا کھا لیا، بس کھانا کھا لیا اس نے. ایک جملہ یوں ہے کہ زید نے کھانا کھلایا، یہ فعل متعدی ہے. یہ جملہ اگر کوئی کہے گا تو ہم فوراً ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ زید نے کم سے کم ایک آدمی ضرور ہوگا جس کو اس نے کھانا کھلایا ہے. لہذا یہ جو یہ فعل متعدی ہے، کم سے کم ایک آدمی ضرور ہوگا جس کو زید نے کھانا کھلایا ہے، ورنہ یہ کھانا کھلایا کھلایا کا کیا مطلب ہے پھر؟ وہ تو مقصد فوت ہو جاتا ہے. لہذا یزکیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی تزکیہ کرے گا، دلوں کو پاک صاف کرے گا صحابہ کے برائیوں سے، حسد سے، کبر سے، بد نظری کی بیماری سے، اور عجب سے، اور حب جاہ سے، حب مال، جتنی یہ بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں، یہ اللہ والے اسی کے تو معالج ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو یہاں تو فعل متعدی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کم سے کم ایک مزکی اور ایک مزکہ ہونا چاہیے، ایک مزکی ہونا چاہیے جو تزکیہ کرے، اور ایک مزکہ ہونا چاہیے جس کا تزکیہ کیا جائے. تو آپ بتائیے آپ نے کس سے تزکیہ کرایا؟ میں نے ان سے الٹا سوال کر دیا، میں نے کہا آپ بتائیے کس سے آپ نے اس آیت پر کس سے عمل کرایا، کوئی ہے آپ کا مزکی؟ تو یقین مانے کچھ دیر تو جیسے دیکھ رہے تھے ویسے ہی دیکھتے رہے مجھے، اور انہوں نے اپنا راستہ لیا. دو یا تین سیکنڈ کے بعد انہوں نے اپنا راستہ لیا. میں نے کہا واہ، الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے علوم ایسے ہیں کہ یہ اب تیاری سے آئے ہوں گے. وہ وہاں کے جو سی آئی جی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تھے ان میں سے، اور ان کی بڑی معلومات ہوتی ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکے ہمارے بزرگوں کے علوم کے آگے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس وہ چلے گئے، اپنا راستہ لیا انہوں نے. میں نے بعد میں حضرت والا کو بتایا، میں نے کہا حضرت یہ ایسا ایسا ہوا. حضرت نے فرمایا شاباش. حضرت نے فرمایا شاباش. اور پھر فرمایا اے شاباش. تو بس الحمدللہ الحمدللہ. تو دیکھیے یہ تزکیہ جب تک ہم اس کو نہیں کریں گے یہ انجام نہیں دیں گے. اور یہ ہوتا ہے کسی شیخ کامل سے، اس وقت تک ہمارا دین مکمل نہیں ہے. دین مکمل سوچیں میرے دوستو، اگر ہم اس کے بغیر چلے گئے اس دنیا سے تو گویا یہ جو ناقص دین رہے گا ہمارا، ناقص دین پر کامیابی اگر مل بھی گئی تو ناقص ملے گی، اور کامیابی اگر مل گئی، اور بعض اوقات ملتی بھی نہیں ہے. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک عالم کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو لایا جائے گا، ان سے نعمتیں گنوائی جائیں گی. وہ کہیں گے ہاں اے اللہ، آپ کے لیے علم دین سکھایا، پڑھا اور پھر پڑھایا. شہید بھی کہے گا اے اللہ میں تو آپ کے راستے میں شہید ہو گیا. اور سخی کو لایا جائے گا، وہ سخی بھی کہے گا میں نے تو کوئی مصرف خیر نہیں چھوڑا جہاں آپ کے خرچ نہ کیا ہو. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو تم سب. یہ تو عالم سے اللہ فرمائیں گے لیقال انک قارئ فقط قیل، تجھے قاری کہا جائے، کہا جا چکا ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بیان بہت اچھا کرتے ہیں. اور سخی سے کہا جائے گا لیقال انک جواد فقط قیل، یہ کہا جا چکا تجھے. ایک بیماری ہے یہاں پر، ایک بیماری میرے دوستو، ایک بیماری روح کی، جس کو ہم صوفیہ نے کہا ہے کہ یہ حب جاہ، جس کو کہتے ہیں میں جہاں جاؤں میری عزت ہو. اس بیماری کی وجہ سے شہید نے جان دے دی، بیماری کے اوپر ہی جان دے دی کہ مجھے اچھا کہا جائے، میرے اعزاز میں محفلیں منعقد ہوں اچھے الفاظ سے. یار شہید نے جان دے دی، معلوم ہوا اس جذبے پہ لوگ جان بھی دیتے ہیں، غلط جذبے پہ. یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالی کے لیے اسی حدیث سے معلوم ہوا اللہ کے لیے یہ جو ہے نا جذبات قربان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. مال خرچ کرنا آسان، وقت خرچ کرنا آسان، اور جان قربان کرنا بھی آسان، لیکن جذبات کی قربانی مشکل. دیکھیں اسی حدیث سے پتہ چل گیا جان قربان کر دی، وقت قربان کیا ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں مال قربان کیا ہوا ہے، لیکن جذبے کی قربانی جو غلط تھا اس کی قربانی نہیں دی اور اسی کے ساتھ چلے گئے. یہ ایک جذبہ تھا کہ مجھے اچھا کہا جائے، میری عزت ہو لوگوں میں. یہ بیماری ہے. ہم کیوں عزت چاہیں بھائی کسی سے؟ کوئی عزت کرے نہ کرے، ہم تو اللہ کے حکم پہ چلیں، کرتا ہے کرے، نہ کرے نہ کرے، لیکن ہم خواہش کیوں رکھتے ہیں اس کی؟ لہذا یہ خواہش رکھنا بیماری ہے. تو اس بیماری کی وجہ سے پکڑ ہوئی اور ان تین طبقوں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا. ایک بیماری لے ڈوبی. کیا اس عالم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ پڑھائی بھی ہوں گی، میں تو کہتا ہوں پڑھی بھی ہوں گی، پڑھائی بھی ہوں گی. علم دین پڑھا پڑھایا، سخی نے مال خرچ کیا، شہید نے اپنی جان قربان کی، اس نے بھی اعمال کیے ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا، تراویح پڑھی ہوگی، حج روزہ رکھا ہوگا، سارے کوئی اعمال کام نہیں آئے. جب تزکیہ نہ ہونا، بعض اوقات تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظاہری اعمال جو نماز روزہ بھی کام نہیں آتے. یہ اتنے اہم چیز ہے، نہ جانے یہ ہم اس نعمت کو کیوں کھو بیٹھے، کیسے ہم اس سے غافل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں.